الحمد لله الذي خلق السماوات العلى والأرض وما تحت الثرى الذي أرسل سحبا مجرى وسحبا ولا جرى والصلاة والسلام على المرحوم إلى كافة الورى الذي بنى فتدلى وسمع وخوفنا أحدنا.
پیغمبر اسلام پر براہ راست حملے شروع ہو گئے. 46 تقاریب تو اس سے پہلے ہوئی, اس میں اس ایک بات کو میں نے کئی مرتبہ دکھایا کہ آپ مسلمانوں پر بہت زیادہ مظالم ہو رہے, مگر پیغمبر اسلام پر براہ راست حملے کی ہمت کسی کو نہیں ہوئی. صرف ایک مرتبہ ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی نے براہ راست پیغمبر اسلام پہ حملہ کیا, لیکن اس کے بعد مسلسل 7 سال یا 8 سال جو گزرے جس میں پیغمبر اپنی نبوت کا اعلان کر رہے تو پیغمبر کے ماننے والوں, پیغمبر کی ماننے والیوں, عام مسلمانوں, ان پر تو مظالم ہو رہے, مگر ذات رسول قادری اعتبار سے محسوس ہے. جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کائنہ کے بعد اب قریش مکہ ان چیزوں سے روکنے والا کوئی نہ رہا. سبھی پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ میرے چچا ابو طالب کی موت نے قریش کو بہادر بنا دیا. جب تک ابو طالب زندہ تھے یہ لوگ مسلم تھے, اور تبھی پیغمبر اسلام نے اپنے چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, یا امی, اے میرے چچا, آپ کے جانے کے بعد وہ چیز جو مجھ سے بہت دور تھی اتنا میرے قریب آ چکی, اس لیے کہ اب پیغمبر گھر سے باہر جائے یا گھر میں رہے کسی نہ کسی اعتبار سے پیغمبر اسلام براہ راست حملے ہو رہے. پیغمبر اسلام کا مکان بھی مکے کے ایک ایسے محلے میں واقع تھا کہ جہاں ایک طرف ابو لہب کا مکان ہے دیوار کے ساتھ, اور دوسری دیوار کے ساتھ خدا ابن ابی معیب کا مکان ہے. یہ بھی انتہائی ظالم شخص ہے, اور یہ اس کے حالات کو سننے سے پہلے یہ ایک بات بتا دی جائے جسے تمام مسلمان علماء مانتے ہیں کہ حضرت عثمان کا سوتیلا باپ ہے. حضرت عثمان کی والدہ نے پہلی شادی عفان سے کی تھی, جن سے جناب عثمان کی ولادت ہوئی, اور عفان کی موت کے بعد دوسری شادی عقبہ سے کی تھی. یہ عقبہ جناب عثمان کا سوتیلا باپ ہے, اور پیغمبر اسلام کا دیوار برابر کا پڑوسی. پیغمبر اسلام کے مکان کے سامنے رات کے اندھیرے میں کاٹے وغیرہ لا کے بچھانا, یہ سلسلہ تو کافی عرصے سے جاری تھا, جس میں پیغمبر اسلام کا چچا ابو لہب اور پیغمبر اسلام کی وہ چچی جو ابو سفیان کی سگی بہن اور جس کی شادی ابو لہب سے ہوئی, وہ پیش پیش تھے. خصوصیت کے ساتھ رات کا وہ وقت جب پیغمبر اسلام نماز شب پڑھنے کے لیے گھر سے نکل کے حرم کی جانب جاتے تھے, 1400 سال پہلے کا مکہ آج کل کی طرح نہ روشنیاں ہیں, نہ اس زمانے کی طرح, نہ اس زمانے میں استعمال ہونے والے چراغ ہیں, اندھیرا ہوتا ہے, نماز شب کا وقت ہے. پیغمبر اسلام ویسے تو ہر چیز کو دیکھتے ہیں, لیکن ظاہری اعتبار سے مکان کا دروازہ کھولا, باہر آئے, معلوم نہیں کہ دروازے کے سامنے کیا, اور کانٹوں سے پیر پڑ گیا. مگر جناب ابو طالب کی وفات کے بعد اب یہ کانٹوں کے علاوہ مختلف قسم کی غلاظتیں, مختلف قسم کی نجاستیں, اور حتیٰ یہ کہ بعض اوقات دروازے کے سامنے چھوٹے چھوٹے گڑھے کھودنا, یہ روزانہ کا ایک مشغلہ بن کے رہ چکا. پیغمبر اسلام کے لیے صبح کے وقت نماز شب کے لیے گھر سے نکلنا ایک انتہائی مشکل کام ہو رہا, اور اس کے بعد حرم کے اندر بھی یہ واقعات کثرت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں جو آپ اکثر علماء سے سنا کرتے ہیں. یہ ابو طالب کی وفات کے بعد ہی کا واقعہ, اس سے پہلے ابو جہل ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کو نماز سے روکنے کی کوشش تو کی, اور ایک الذی ینہا افضل اذا صلی, جس کا قرآن نے تذکرہ کیا کہ اے میرے حبیب, کیا تم نے نہیں دیکھا اس آدمی کو جو تمہیں روک رہا تھا جب تم نماز پڑھنا چاہ رہے تھے, لیکن وہ بھی پیغمبر کے قریب نہ سکا. البتہ جناب ابو طالب کی وفات کے بعد اب یہ روزانہ کے واقعات بنتے رہ گئے. ایک طرف مکان کے دروازے سے نکلنے کو اتنا مشکل بنا دیا گیا, اور دوسری طرف کبھی ہمارے سامنے یہ واقعات آتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حرم خانہ کعبہ سے بالکل سامنے نماز پڑھ رہے, اور ابو جہل اعلان کرتا پیارے ہے کوئی جو آج اس نوجوان کے ساتھ ایک مذاق کر اور وہ جو خلا سردار کے گھر کلے اوڑھنی کو سماپ کیا گیا تھا اس کی غلاظتیں بھی پڑی ہوئی وہ اوڑھڑی وہ بچے جانی وہ اس کی آتے جن میں نجاست موجود وہ ساری کی ساری نجاستیں لا کے اس سے جس وقت اس پشتے کے لیے سر کو جھکاتا اس وقت اس کی پشت کے اوپر رکھے یہی عقبہ ابن ابی محیط جو پیغمبر اسلام کا پڑوسی جناب عثمان کا سوتیلا باپ ایک مرتبہ کھڑا ہو کے جاتا اور وہ تمام غلاظتیں حرم میں لے کے آتا خانہ کعبہ کے سامنے اور جیسے ہی پیغمبر رکوع سے کھڑے ہو کے سجدے میں جاتے وہ ساری غلاظتیں پیغمبر اسلام کی پشت مبارک پہ لا کے لاد دی جاتی ظاہری اعتبار سے اتنا وزن کہ پیغمبر اسلام سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے اور چاروں طرف قریش کے لوگ کھڑے ہوئے مذاق اڑا رہے ہنسی ہو رہی ہنسے لگائے جا رہے تالیاں بجائی جا رہی اور ایک دوسرے کی جانب اشارے ہو رہے پھر ہم پڑھتے ہیں کہ یہ قلعہ کسی طرح پیغمبر اسلام کے گھر میں پہنچ گئی اور شہزادی فاطمہ ایک مرتبہ روتے ہوئے گھر سے باہر آتی اور اپنے بابا کی پشت پر سے ان تمام غلاظتوں کو ہٹاتی جاتی اور روتی جاتی مگر یہ واقعات جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ طاہرہ کے بعد پیش آ رہے کبھی ہم یہ پڑھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حرم کی زمین پر خانہ کعبہ کے سامنے رکوع کے لیے جھکتے ہیں اور یہی عقبہ ابن ابی محیط ایک شرط کی وجہ سے آگے بڑھتا اور اپنی چادر کو پیغمبر اسلام کی گردن میں باندھ کر اس طرح سے کھینچتا تو پیغمبر اسلام کا گلا گھٹنے لگتا ساتھ کی آمد رفت کا سلسلہ رکنے لگتا اور پھر کچھ مسلمان آگے بڑھتے اور منت و سماجت کر کے اس کی خوشامد کر کے ظاہری اعتبار سے پیغمبر اسلام کو واپس اپنے گھر لے جاتے. کبھی ہم یہ پڑھتے کہ پیغمبر اسلام جس وقت گلیوں میں سے بھی گزرتے جناب ابو طالب کی زندگی میں کسی کی یہ مجال نہ تھی جناب خدیجہ طاہرہ کی زندگی میں کسی کی یہ ہمت نہ تھی کہ جس وقت پیغمبر اسلام گلیوں سے گزرتے تو وہ کوڑا پھینکنے کا مسئلہ تو اپنی جگہ مگر باقاعدہ گھر کی نجاست کو جمع کر کے رکھا جاتا اور پیغمبر اسلام کے سر مبارک سے نجاست کو اس طرح سے پھینکا جاتا کہ جب پیغمبر گھر میں واپس آئے فوراً شہزادی کی نگاہ پڑی تو بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے. باپ کے سر کو دھلاتی جاتی ہے اور روتی جاتی اور پیغمبر کہتے ہیں کہ صبر کر بیٹی کیا تیرے لیے یہ خوشی کی بات نہیں کہ پروردگار تیرے باپ کا حامی اور ناظر ہے. لیکن غرض یہ کیونکہ ان تمام واقعات کو دہرانے سے زیادہ تفصیل میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں یہ تین چار واقعات یہ بتانے کے لیے کافی کہ پیغمبر اسلام کے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل کیا جا رہا ہے. گھر کے اندر رہے تو پریشانی اس لیے کہ ایک ایسا اصل جس کے مکان کی دائیں اور بائیں دونوں دیواریں ایسے دشمنوں کے ہاتھ میں ہوں کہ جو ذلت کی اور سختی کی انتہا کو پہنچ چکے اس کے لیے گھر میں بیٹھ کے آرام کرنا بھی مشکل اور گھر سے باہر نکلے گلیوں میں جائیں یا بازاروں حرم میں آئے تو ہمیں قدم قدم پہ یہ واقعات نظر آتے. پیغمبر اسلام کے ان تمام مظالم کی وجہ سے مسلمان جو پہلے آسانی سے تیار نہیں ہو رہے تھے ہجرت کے لیے آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں بھی یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ ان مسائل کا حل سوائے ہجرت کے اور کچھ نہیں. لیکن خیر وہ ایک بات کا مسئلہ جب ہجرت کے بارے میں گفتگو ہوگی تو مزید وضاحت کی جائے گی. البتہ ان مظالم کو دیکھ کر دیکھیے تیر کا اور تلوار کا مقابلہ کرنا آسان لیکن یہ جو ذلت والے عمل ہو رہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قریش کے لوگ دشمنی کے اندر کتنے نچلے درجے پہ گر گئے کتنے نیچ تنے کا مظاہرہ کر رہے. تو پیغمبر کو بار بار اپنا پیتا یاد آ رہا تو چاچی زندگی میں بھی مسائل برداشت کیے شیب ابی طالب میں تین سال رہے مگر وہ مسائل دوسرے وہ مسائل ایسے ہیں کہ انسان خوشی سے برداشت کرتا یہ مسائل بھی خوشی سے برداشت کیے جاتے مگر پیر کا مقابلہ کرنا تلوار کا مقابلہ کرنا بھوکا رہنا پیاسا رہنا یہ سارے مسائل وہ جو کم سے کم یہ بتاتے کہ دشمن ہمارا لگی اتنا ذلیل نہیں ہوا. بار بار کہہ رہے کہ اے میرے چچا آپ کے نہ ہونے جو چیزیں مجھ سے کتنے دور تھی وہ کتنے قریب آ گئی اور بار بار کہہ رہے کہ میرے چچا کی موت نے قریش کو بہادر بنا دیا ورنہ پہلے یہ کتنے بزدل. اب پیغمبر اسلام ایک طرف تو ان مسائل میں گر چکے آپ الحضر غم کا وہ سال پورا سال انہیں مسائل کا سامنا کیا اور دوسری جانب ایک مسئلہ اور ہمارے سامنے آیا. البتہ یہ دوسرا مسئلہ پیغمبر اسلام کی حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن کیونکہ پیغمبر اسلام کو ایک سنت قائم کرنا ایک طریقہ بتانا اب ہم میں سے کسی کا گھر پیغمبر اسلام کی شان کے مطابق تو نہیں. ہمارے تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں. تو پیغمبر اپنے ایک مسئلے کو اور پیش کیا, وہ یہ کہ جناب خدیجہ طاہرہ کے انتقال کے بعد, ظاہری اعتبار سے ابھی شہزادی کی عمر بہت کم, میں نے پہلے ہی عرض کر دیا, تو بہرحال شہزادی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ کوئی ان کا سرفراز ہو یا کوئی ان کا سہارا ہو, لیکن ہمارے اور آپ کے لیے پیغمبر اسلام کے گھر جناب خدیجہ طاہرہ کے بعد اب کوئی عورت نہیں ہے جو گھر کا نظام سنبھالے. یہ بھی اسلام میں ایک بہت اہم مسئلہ, پیغمبر اسلام کو دن بھر تبدیل کرنا اور گھر کا انتظام سنبھالنے کے لیے کسی عورت کا ہونا بھی ضروری. اسی لیے روایتوں میں ہے کہ جناب خدیجہ طاہرہ کے انتقال کے صرف ایک مہینے کے بعد وہ ساری تقاریر ذہن میں رکھی کہ جو آپ سنتے رہتے ہیں تاریخ میں بھی ہے, قرآن بھی اس کی گواہی دے رہا ہے, رسول بھی بار بار تذکرہ کر رہے کہ پیغمبر کو خدیجہ سے کتنی محبت, اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک پیغمبر اسلام نے کبھی خدیجہ طاہرہ کو نہ بھلایا اور نہ ہی محبت میں کوئی کمی آئی. مگر اس کے باوجود رمضان میں جناب خدیجہ طاہرہ کا انتقال ہوتا اور شوال میں پیغمبر اسلام دوسری شادی کر رہے, وجہ یہی کہ پیغمبر اسلام کو یہ سنت بھی قائم کرنا کہ گھروں کا نظام چلانے کے لیے اور انسان کے سکون اور اطمینان کے لیے یہ ضروری کہ چاہے پہلی بیوی سے کتنی ہی محبت کیوں نہ, مگر یہ بھی سنت رسول میں آ جائے کہ پیغمبر اسلام اب دوسری شادی کر رہے. مکے کی زندگی پیغمبر اسلام کے گھر دو ہی ازواج آئیں, بعد میں آپ تفصیل سنیں گے مدینے میں کہ پیغمبر اسلام کی بیویوں کی تعداد 13 ہے, بعض علماء 18 کہتے ہیں, بعض علماء 22 کہتے ہیں, وہ تفصیل بعد میں آئے گی. لیکن مکے میں پیغمبر اسلام کے گھر میں دو ہی خواتین ایسی جو بیوی کی حیثیت سے آئیں, البتہ جناب عائشہ سے بھی پیغمبر نے مکے میں نکاح کیا, نکاح تین کیے تھے, ایک خدیجہ طاہرہ سے, ایک جناب سودا سے, ایک جناب عائشہ سے. لیکن چونکہ جناب عائشہ کی رخصتی مدینے میں ہوئی, اس لیے میں یہ جملہ کہہ رہا کہ مکے میں پیغمبر اسلام کے گھر میں دو ہی خواتین, دو ہی عورتیں ازواج رسول کی حیثیت سے آئیں. خدیجہ طاہرہ کا انتقال ہو گیا, جناب فاطمہ الزہرا کی عمر 5-5.5 سال کی, اور پیغمبر اسلام صبح سے شام تک تبلیغ میں مصروف رہتے. چنانچہ ایک روایت میں یہ کہ خود پیغمبر نے یہ خواہش ظاہر کی, اور ایک دوسری روایت میں یہ کہ اس زمانے کے مسلمانوں کی ایک خاتون, ایک صحابیہ جن کا نام خولہ, انہوں نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے گھر میں بہرحال ایک عورت کا ہونا بہت ضروری ہے. اب یہ دو روایتیں, اور جیسا کہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا کہ ان تقاریر ہم زیادہ تحقیق کے مسئلے میں نہیں جا رہے, تاریخ کے سیدھے سارے واقعات بیان کر دینا, تحقیق اگر کی جائے تو بعض اوقات ایک ایک واقعے میں ایک ایک تقریر پوری ختم ہو جائے گی جس کا ہمارے پاس وقت نہیں. یہ دو روایتیں, ایک میں یہ کہ پیغمبر نے خود یہ خواہش ظاہر کہ بہرحال بیوی کا ہونا ضروری ہے, اور اسلام میں جتنی تاکید کہ انسان بغیر شادی شدہ زندگی کے نہ رہے, اور اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو حتی الامکان دوسری شادی کرے, مگر یہ کہ کوئی اور مسئلہ ہے, کبھی کوئی دوسری مسئلہ ہو جائے, بچوں کا مسئلہ ہو جائے, لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ ہو, فساد کا مسئلہ, وہ ایک الگ بات ہے, مگر ظاہری اعتبار سے ایک عام ماحول. چنانچہ پیغمبر اسلام جب دوسری شادی کا ارادہ کیا تو مسلمانوں اس وقت ایک ایسی خاتون کہ جن کے شوہر کا تازہ تازہ انتقال ہوا, اور بچے کی زندگی ایسی کہ ایک مرد کے لیے بھی اسلام لانے کے بعد زندگی گزارنا مشکل ہو رہا تھا, تو جائے کہ ایک عورت جس کے شوہر کا بھی انتقال ہو جائے اور جو اسلام لا اپنے پورے محکمے اور سسرال سے الگ ہو چکی, ان کا نام تھا جناب سودا ابن زمعہ. یہ بہت شروع میں اسلام لانے والیوں میں سے ہیں, ان کا تعلق پھر قبیلہ قریش سے ہے, اور یہ ان خواتین میں شامل ہیں جنہوں نے حبشہ کی جانب پہلی ہجرت کی, اس کے بعد یہ واپس اپنے شوہر کے ساتھ مکے آ گئے, اور اسی مکے میں ان کے شوہر کا انتقال ہوا. انتقال سے کچھ پہلے جب ان کے شوہر بیمار تھے تو جناب سودا نے خواب دیکھا, اور اس خواب نے ان کو ذرا پریشان کر دیا. انہوں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ ایک بادل آیا, ایک دم سے بادل پھٹا, اس میں سے چاند نمودار ہوا, اور وہ چاند پھر میرے اوپر آ گئے بہت قریب. آپ کھل گئی, شوہر بیمار ہے, پریشانی کے عالم نے اپنے شوہر کو یہ خواب سنایا, تو شوہر نے کہا, ان کے شوہر کیونکہ علم و تعبیر کے ماہر تھے, تو کہا کہ اس خواب سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ القریب مجھ میں اور تم میں جدائی ہو جائے گی, اور اس کے بعد کس وقت مکے کی سرزمین پر اگر کسی کو چاند کہا جا سکتا ہے تو فقط اللہ کے رسول ہے, ایسا لگ رہا کہ تمہاری شادی ان سے ہو. جناب سودا جس کو ناممکن کی سمجھ نہیں, کہا پیغمبر اسلام اور کہا ان کا کلمہ پڑھنے والی ایک عام سی عورت, مگر بہت جلد واقعہ کسی ترتیب سے پیش آتے, ان کے شوہر جن کا نام سکران سے انتقال کر جاتے, اور ابھی اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اسی پریشانی میں کہ میرا بیٹا بھی میرے خلاف, میری سسرال بھی میرے خلاف, زندگی کیسے گزرے گی. کہ ادھر پیغمبر اسلام جناب خدیجہ صاحبہ کے بعد دوسری شادی کا ارادہ کر رہے, تو یا تو جناب خولا نے خود پیغمبر سے کہا یہ کروائے, یعنی پیغمبر نے خود شادی کا ارادہ کیا مگر جناب خولا ہی کے ذریعے یہ رشتہ بھجوایا, کیونکہ جناب خولا جناب سودا کی بہت ہی قریبی سہیلی, وجہ کہ ان کو یہ رشتہ دیا گیا. جناب سودا اس سے بڑی خوش قسمتی اور اس سے بڑی خوشخبری کی توقع کر ہی نہیں سکتی, لیکن اپنے حالات اور ماحول کی وجہ سے یہ کہا کہ اگر کسی طرح میرا باپ راضی ہو جائے تو اور بہتر. اس وقت پر جناب سودا کے والد حالت کفر میں, بلکہ اسی حالت میں انہوں نے انتقال کیا, میرا باپ راضی ہو جائے تو اور زیادہ بہتر. پیغمبر اسلام کی ان صحابیہ جناب سودا نے یہ ذمہ داری بھی اپنے کندھوں پہ لی, اور جا کے سماع جو جناب سودا کے والد حاصل, وہ اگر بہت بزرگ تھے اور اسلام لانے کی وجہ اپنی بیٹی کے انتہائی مخالف, لیکن جب شادی کی بات آئی تو کہا کہ اگر میری بیٹی راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, اور 400 درہم کے ہوگا یہ نکاح ہو گیا. جناب سودا اپنے گھر سے رخصت ہو کے پیغمبر اسلام کے گھر میں آ گئی, اور ہجرت پر جناب فاطمہ ماں کے اعتبار سے گھر کے اندر رہی, اور بعد میں تو بہرحال امہات المومنین کی وجہ سے تمام مومنین اور تمام مسلمانوں کی ماں پر ارپا. جناب سودا کے حالات اگر کہ بہت دلچسپ, کیونکہ یہ جناب سودا ہی جن کی وجہ سے حجاب کا خصوصی حکم نازل ہوا, حجاب کا خصوصی حکم جناب سودا کی وجہ سے نازل ہوا. اس کے علاوہ پیغمبر اسلام کی بیویوں کے لیے گھر سے نکلنا حرام, اس میں بھی جناب سودا کا ایک اشتہار ہے, لیکن چونکہ میں اپنے موضوع سے ہٹتا جا رہا ہوں اس لیے فی الحال اتنی ہی کو سنوں. اس کے بعد جب مدینہ کے حالات میں حجاب کے مسئلے پر بحث ہوگی تو وہاں یہ واقعات آ جائیں گے. تو پیغمبر اسلام کے گھر کا ایک مسئلہ تو حل ہوا, جو میں صرف اس ظاہری اعتبار سے کہہ رہا ہوں, ورنہ بار بار مجھے یہ جملہ دہرانا پڑتا کہ کہیں شان رسالت میں گستاخی نہ ہو جائے. جب اللہ کا رسول ہو یا شہزادی, وہ ان تمام ظاہری باتوں سے بہت ہی بلند, مگر ایک عام انسان اگر کبھی دین کی تبلیغ کر رہا ہو یا دین پہ چل رہا ہو, اسے تو یہ مسائل پہ جا سکتے ہیں. بیوی کا انتقال ہو گیا, بچی اس کی چھوٹی ہے, بنیادی ذمہ داریاں بھی اسے پوری کرنا. اس وقت پیغمبر اسلام کا اسوہ ہمارے سامنے آیا تھا کہ پیغمبر اسلام ایک مہینے کے اندر اندر دوسری شادی کر لی, اور گھر کی زندگی گھریلو زندگی کے اس مسئلے کو حل کر لیا, مگر ابھی وہ مسئلہ کی جگہ جو مکے کے کافروں کی مخالفت دن بدن بڑھتی جا رہی, اور جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد ان کی سستی اور بھی سنے میں اضافہ ہو چکا. اسی دوران ایک واقعہ اور پیش آئے, اس ایک واقعے مکے کے کافروں کو اور پریشان کر دیا, اور انہوں نے اپنے مظالم میں اضافہ کر دیا. عرب کے ماحول میں ایک مسئلہ ایسا کہ جسے آج کل ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے, لیکن پھر بھی یہ چیز آپ کو کہیں کہیں نظر آ جائے گی, جو اپنے قبیلے کی حمایت, چاہے قبیلہ حق پر ہو چاہے قبیلہ باطل پر, قبیلہ کہیے قوم کہیے خاندان کہیے جو بھی لفظ استعمال کرے, جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب جو اب تک مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا, یا اگر سب سے بڑا دشمن نہ کہیں تو بڑے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا, اور اس واقعے کے بعد پھر ایک مرتبہ بڑے دشمنوں میں ایک گئے, مگر جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ ابو لہب کی غیرت بھی جاگی, اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اب اپنے خاندان کا سب سے بڑا بن گیا ہوں, یہ میرا بھتیجا میرے بھائی کا بیٹا اور یتیم, اور وہ لوگ کے جن سے ہمارے خاندان کا ہمیشہ اختلاف رہا, ابھی تک بھی ابو لہب یہ دیکھ کر کے خاندان بنو ہاشم کے سردار ابو طالب ان دشمنوں کے ساتھ تھا, لیکن اگر اسلام کے مسئلے کو نکال تو مکے کے جتنے بڑے بڑے مخالفین ہیں رسول خدا یہ سب ہوں تو اسلام سے پہلے ہی بنی ہاشم کے دشمن چلے آ رہے, یہ سب ہمارے خاندان کے دشمن, یہ میرے بھتیجے کے خلاف اور میں بھی اس کی مخالفت کر رہا ہوں. میرا ایک مرتبہ اس نے غیرت پیدا اور اس نے یہ سوچا کہ نہیں مجھے اپنے بھتیجے کی حمایت کرنا ہے, اس کی حفاظت کرنا ہے, اب وہ طالب نہ رہے تو اب میں اپنے بھتیجے کا محافظ بنوں گا. اور اس کے بعد ابو لہب جب کبھی یہ دیکھا, یہ بہت ہی چھوٹا سا زمانہ تھا, جب یہ دیکھا کہ اس طرح سے پیغمبر اسلام پہ حملے ہو رہے تو ابو لہب پیغمبر اسلام کا محافظ بن کے آ گیا. اب نہ کوئی پیغمبر کے راستے میں کاٹے بچھا سکتا, نہ کوئی پیغمبر اسلام سے پکڑا کر سکتا, نہ کوئی پیغمبر اسلام کو جسمانی تکلیف ہو جا سکتا. ابو لہب پاس پاس اور بار بار یہ کہتا کہ خبردار, اگر تم نے میرے بھتیجے میں ملائم کی تو میں مسلمان بن جاؤں گا, میں کلمہ پڑھ لوں گا. آپ کو یاد ہوگا سال گزشتہ جناب حمزہ کا واقعہ آیا تھا, ایسا ہی ایک واقعہ جناب حمزہ کو مسلمان بنا گیا کہ جب یہ دیکھا کہ میرے بھتیجے پہ ابو لہب نے حملہ کیا تو جناب حمزہ جن کو اس سے پہلے جسم کی جانب کوئی محبت یا رغبت تو نہیں تھی لیکن وہ سیر و شکار میں لگے رہتے انہوں نے کوئی توجہ ہی نہیں دی, لیکن جب یہ پتا چلا کہ ہمارے خاندان کا بدترین دشمن آج اس طرح سے میرے بھتیجے پہ حملہ کر کے گیا تو وہ غیرت ہوئی کہ جس کے نتیجے میں مسلمان ہو گئے. اور معصوم کا یہ جملہ ہمارے سامنے آ گئے کہ قوم اور قبیلے کی حمایت میں کوئی قدم اٹھانا اسلام میں حرام, سوائے جناب حمزہ کہ جنہوں نے قوم اور قبیلے کی حمایت میں اسلام قبول کر لیا. خیر وہ پچھلے سال یہ بات آ چکی, مگر فرق ہوتا ہے فطرتوں میں اور مزاج میں اور عادت میں. یہی مسئلہ ابو لہب کے ساتھ پیش آ رہا. ابو لہب کی یہ دیکھ کہ ہمارے پرانے دشمن آج اس طرح سے ہمارے خاندان سے بدلہ لے رہے, پیغمبر اسلام کو محافظ بن گئے, ہر جگہ پیغمبر اسلام کو رسا رہا, قریش مکہ بہت پریشان. ابو لہب اگر اس طرح سے پیغمبر کا محافظ بنا تو گویا پھر وہی بات ہو جائے گی کہ ہم عام مسلمانوں کو پریشان کر سکیں, مگر یہ رسول تو اپنے کام میں لگا رہے. اب کسی طرح ابو لہب کو پلٹانا چاہیے. سنا کہ انہوں دو طریقے اختیار کیے, ایک تو ابو لہب کی بیوی کو استعمال کیا. ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو حاکم شام کی پھوپھی اور ابو سفیان کی بہن, یہ تو اس کو استعمال کیا کہ اپنے شوہر کو کسی نہ کسی طریقے محمد کی حمایت سے منصرف کر دو اور جو اس کا پرانا طریقہ ہے اس کے اوپر اس کو لے آؤ. اور دوسرا طریقہ وہ استعمال کیا کہ جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کے قدم جگمگا جاتی, اب قریش سے نیا کھانا ان کے ہاتھ آ گیا. ابو لہب کو دیکھتے اور بار بار کھانا دیتے, ابو لہب شروع میں تو تمہاری اتنی بڑی بڑی باتیں, آنکھوں میں تم ڈر گئے, آنکھوں میں تم گھبرا گئے, آنکھوں میں تم پر بھی جادو کا اثر ہو گیا. یہ جو عام طور پر آپ دیکھیں باطل پہ چلنے والوں کا طریقہ ہوتا جو مذاق اڑاتے تانے دے کسی کو آپ کے راستے سے روکا جائے, البتہ کبھی کبھار یہ برائی حق پر چلنے والوں میں بھی پیدا ہو جاتی. اور معصوم کا وہ جملہ تو کچھ ایسے لوگ ہوتے جو دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں مگر دین کو نقصان پہنچا دیتے. ایک آدمی کبھی داڑھی نہیں رکھتا, آپ نے اسے قرآن سنایا, آپ نے اسے حدیثیں سنائی, آپ نے اسے ثواب سنایا, آپ نے اسے عذاب سنایا, وہ ہمیشہ ہر چیز کا انکار کرتا رہا. لیکن خیر انسان کی فطرت کبھی نہ کبھی حق کو قبول کر لیتی, آج اس نے داڑھی رکھی. اب پیدائش کے ہنستے ہوئے اور مسکراتے اسے مبارکباد دیتے اپنے مرتبے میں قبول کیا جائے, اگر اسے تانا دے دیا گیا دیکھا تم پہلے کتنی بحث کرتے تھے, تم تو کہتے تھے کہ مجھے کبھی داڑھی نہیں رکھنا, آخر تمہیں بھی ماننا پڑا, آخر جہنم کے عذاب سے تمہیں بھی کرنا پڑا. اب یہ جو تانا اس نے سنا اس مرتبہ داڑھی منڈوا دی. ایک آدمی کبھی مسجد میں نہیں آتا, آپ سمجھا کے پھنس گئے لیکن ایک دن مسجد میں نظر آ گئے, تو بجائے اس کے کہ اس کے عمل پر نہ اسے ٹوکا جائے, نہ اسے روکا جائے, نہ اسے تانا دیا جائے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگتے اور جو اس کی پرانی باتیں جو پہلے وہ دلیلے لاتا اس کو دوہرا دوہرا کے اس سے ہنسی کیا کرتے, مگر یہ چیز دین کو اور نقصان پہنچانے والی. جو کہ اس صورت بہت سے لوگ ایسے ہوتے جو شرما کے گھبرا کے دین کے راستے سے پھر واپس چلے جاتے جب آپ ان کو ان کی پرانی باتیں یاد دلاتے. تو خیر حق والے جب یہ کرے تو بھائی بالکل غلط, یہ عام طور پر خاطر والوں کا طریقہ. ایاب اللہ تم بھی ڈر گئے, ایاب اللہ تم بھی اپنے بھتیجے کے کہنے میں آ گئے, ایاب اللہ تم کو غلام بن گئے, تمہارا بھتیجا تمہارا آقا بن گیا. آپ کو یاد ہوگا یہ جملہ حضرت ابو طالب سے بھی کہا گیا جب دعوت ذوالشیرم ابو طالب خاموش رہے اور پیغمبر نے اعلان کیا کہ میرے بعد میرا بھائی علی میرا وسیع بھی ہے, خلیفہ بھی ہے, جانشین بھی ہے. تو یہی تانا کیا گیا تھا کہ اے ابو طالب تم کو مبارک ہو اپنے بیٹے کے غلامی یا اپنے بیٹے کے ماتحت رہنا. ابو طالب آپ کو جانتے اور پہچانتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، مگر ابو لہب تو فقط خاندان کی وجہ سے حمایت کر پاس، جب تین چار مرتبہ اس نے یہ سانے سنے، ایک مرتبہ اس کی ہمت تک لگا لی، ایک مرتبہ اس کے قدم لڑکڑانے لگے اور وہ دوبارہ اپنے پرانے طریقے پہ چلا گیا، پیغمبر اسلام نے یہ دیکھا کفار مکہ ابو لہب کی تبدیلی کو دیکھنے کے بعد انتہائی پریشانی کے عالم میں لیٹی اور کہا کہ آپ ہمیں جلد از جلد محمد کے سلسلے میں کوئی قدم اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ آج ابو لہب دوبارہ ہمارے پاس آ گیا مگر محمد کا جادو ایسا کہ کوئی تعجب نہیں کہ ابو لہب کی طرح اور ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو خراب نہ کر دے، چنانچہ اب ہمیں جلد از جلد اس مسئلے کو ختم کرنا، اب ہمیں جلد از جلد معاذ اللہ اس قصے کو پاس کر دینا، اب یہ میٹنگ ہو رہی ہے مکے والوں۔ پیغمبر اسلام ابو لہب کے واقعے کے بعد یہ دیکھا کہ اب مکے والے ابو لہب کے واقعے کی وجہ جو پہلے وہ اسلام کے قریب آیا اور پھر سانے سن سن کے واپس چلا گیا، اب مکے میں رہ کے کام کرنا بہت مشکل ہو گیا، تو اللہ کے رسول نے مکے کے اطراف میں نگاہ ڈالی، وہ کون کون سے مقامات جہاں پہ حق کا پیغام آسانی سے پہنچایا جا سکتا، خدا کی تاریخوں میں ملتا کہ پیغمبر اسلام اب مکے میں کم رہتے ہیں، کم رہتے ہیں، اس واقعے کے بعد دو سال رہے مگر اس دو سال بہت کم مکے میں رہے، زیادہ تر سفر میں رہتے، کبھی ایک قبیلے کے پاس جا رہے کبھی دوسرے قبیلے کے پاس جا رہے، اور یہ جو سفر رسول خدا نے کیے مکے کے اطراف میں، دس دن کے لیے چلے گئے، پھر واپس دو دن آ کے رہے، پھر چلے گئے پندرہ دن کے لیے، پھر آ کے ایک دن رہے، یہ جو پیغمبر اسلام نے سفر کیے ان میں اہم ترین سفر طائف کا سفر کہلاتا۔ طائف کا علاقہ ایک ایسا علاقہ جو مکے کے پاس عرب کا یا کم سے کم حجاز سب سے اہم ترین شہر، دو بڑے شہر تھے اس علاقے میں، ایک مکہ اور ایک طائف۔ اچھا اب بڑے شہر کے اندر خرابی بھی ہوتی ہے خوبی بھی ہوتی ہے، بڑے بڑے شہر جہاں پہ دین کا پیغام پہنچانا مشکل بہت ہوگا کیونکہ مالدار لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، معاشرہ بہت ترقی کر چکا، اپنی عادتیں بدلنے کو تیار نہیں ہوتے، اس کے مقابلے میں دیہاتوں میں قصبوں میں دین کا کام کرنا نسبتاً آسان۔ مگر دوسری طرف یہ بھی کہ اگر بڑے شہر کو بدل دیا تو بڑا شہر اگر تبدیل ہو جائے تو آس پاس کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں خود بخود اثرات پہنچ جاتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام جب مکے سے مایوس ہوئے، مایوس کے لفظ میں نے غلط استعمال کیا، جب پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ اب مکے کا کام اختتام کو پہنچ چکا، یہاں پہ جتنا اسلام پھیلا رہا تھا وہ پھیل گیا، اب مزید مکے کے اندر کام کرنے کی گنجائش نہیں، تو پیغمبر نے اطراف سے نگاہ ڈالی۔ طائف کا شہر مکے کے بعد سب سے بڑا شہر تھا اس علاقے، اور ایک ایسا شہر تھا کہ جس میں زیادہ تر مالدار اور بڑے بڑے لوگ رہا کرتے تھے۔ قریش مکہ نے جب پیغمبر اسلام پر ایک اعتراض کیا کہ ایک ایسا رسول ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو اس نے جملہ یہ بھی استعمال کیا جو قرآن کی آیت لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام تو اللہ نے ان بڑے شہروں میں سے، ان دو شہروں میں کسی بڑے آدمی سے یہ قرآن کیوں نازل نہیں کیا؟ کون سے دو شہر؟ مکہ اور طائف۔ یعنی عرب کے کافروں کا نظریہ یہ تھا کہ اگر کوئی رسول آنا تو دو ہی شہر ایسے ہیں جس میں سے آ سکتا ہے، یا مکے میں سے یا طائف میں سے، تو طائف کا شہر اپنی منزلت کے اعتبار سے مکے جیسا۔ اس طائف کے شہر کی دو تین خصوصیات اور سن لیجیے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اللہ کے رسول مکے کے بعد پہلے طائف پر کیوں توجہ دی۔ جب طائف بھی پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ اصلاح کے قابل نہیں، تب پھر مدینے کو مرکز بنایا، ورنہ پہلے رسول کی کوشش یہ کہ ہم مکے سے نکل جائیں مگر مکے کے قریب تو ہی رہے تو زیادہ بہتر۔ طائف ایک ایسا شہر تھا جو پیغمبر کو اسلام کے لیے بڑا مناسب نظر آیا، مگر دوسری جانب طائف سالوں میں دو تین بڑی خرابیاں تھیں۔ اچھا میں ضمن ایک بات بتا دوں کہ طائف میں قبیلہ رہتا، یعنی طائف کا علاقہ قبیلہ بنو صفیف کے ہاتھ میں تھا، جیسے مکے کا نام سن کے قریش ذہن میں آتی، اسی طرح طائف کا علاقہ قبیلہ بنو صفیف کا تھا۔ یہ قبیلہ بنو صفیف وہی کہ جس سے جناب مختار کا تعلق، مختار صفی کہلاتے، اسی قبیلہ بنو صفیف سے حجاج ابن یوسف کا بھی تعلق، اور اسی قبیلہ بنی صفیف ایک اور اہم شخصیت کا تعلق ہے جو القریب میری گفتگو میں تذکرہ آ رہا۔ طائف کا علاقہ قبیلہ بنو صفیف کا تھا، اور یہ قبیلہ ایک طرف سے بہت مالدار تھا، کیونکہ طائف کا علاقہ آج پورے عرب میں بالکل عجیب علاقہ نظر آتا، انتہائی سرسبز و شاداب، بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے عرب کے صحرا کا نہیں بلکہ یہ کوئی جنت کا ٹکڑا سبھی طائف والوں کے پاس ایک روایت ہے کہ جب حضرت آدم کو زمین پہ بھیجا گیا تو خدا نے جنت میں سے ٹکڑا نکال کے ان کے ساتھ زمین پر بھیجا جس کو طائف کہتے ہیں. یہ روایت اگر بھی کوئی روایت نہیں مگر طائف کا علاقہ اتنا خوبصورت تھا باقی عرب کو دیکھتے ہوئے کہ یہ روایت بنائی گئی اور لوگوں نے اسے قبول کر لیا. اب کا یہ کہ آج بھی یہ دستور ہے اور اس زمانے میں کہ مکے کے بڑے بڑے سردار اپنی ایک کوٹھی طائف میں بناتے تھے, اس لیے کہ وہاں کا موسم بہت اچھا, وہاں پانی کی کثرت, وہاں سبزہ بہت زیادہ, وہاں آباد بہت زیادہ. طائف والوں کو جس طرح مکے کی قریش کو خانہ کعبہ ملا ہوا تھا, طائف والوں کو بت ملا تھا جن کا نام تھا لات. تین بڑے بت ہیں اربوں کے, لات و منات و عزا, جس میں سے لات نامی بت جو یہ طائف والوں کا بت, یہ وہی بیٹھا بت. اور طائف والے جس طرح قریش خانہ کعبہ کے ٹرسٹی کہلاتے تھے, طائف والے لات نامی بت کی حفاظت کرتے تھے. اور اسی بت کی وجہ ایک مرتبہ طائف اور مکے والوں میں جھگڑا بھی ہو گیا. ویسے تو دونوں ایک ہی قسم کے لوگ تھے, مالدار پیسے والے, مگر ایک مرتبہ جھگڑا ہوا جب ابراہم نے مکے پہ حملہ کیا تھا خانہ کعبہ کھانے کے لیے, تو وہ طائف کے علاقے سے آیا تھا لیکن اسے مکے کا راستہ نہیں مل رہا تھا. بالکل عجیب علاقہ ہے طائف کا, آج بھی آپ جا کے دیکھیں تو پہاڑیاں زیادہ اور اس کا لشکر ایسا ہاتھی وغیرہ تھے, اسے صاف راستہ چاہیے تھا. جب وہ طائف کے قریب پہنچا تو طائف والے ڈر گئے, اتنا بڑا لشکر آ رہا, ایسا نہ ہو کہ یہ پہلے ہمارے بت پہ حملہ کر دے. تو خود طائف والوں نے آگے بڑھ کے پیشکش کی کہ اگر آپ ہمارے بت کو کچھ نہ کریں تو ہم مکے تک آپ کو بحفاظت اور بہترین راستے پہ لے جائیں گے. ابراہ کی تو دلی مراد پوری ہو گئی, چنانچہ طائف والوں نے اس کو پورا راستہ بتایا. جب ابراہ کا واقعہ ختم ہوا تو اس کے بعد مکے والوں کو بڑا غصہ ہے کہ اپنا شہر بچانے کی خاطر انہوں نے دشمن کو ہمارے علاقے میں پہنچا دیا, تعلقات ختم, باقی ختم, جنگ کی کیفیت آ گئی. لیکن پھر بہرحال دوستی ہو گئی, سلو ہو گئی جب ایک نسل گزر گئی. طائف کے لوگ اتنے سخت تھے بت پرستی کے اندر کہ جب اسلام پورے عرب میں پھیل گیا پورے عرب, تو سب سے آخر تک طائف والوں نے مقابلہ کیا. یہاں تک کہ جب طائف والوں نے دیکھا کہ اب ہم اسلام سے مقابلہ نہیں کر سکتے, تب بھی یہ پیغمبر کے پاس آئے, یہ واقعات سب کا ہے, فتح مکہ کے لیے ایک سال بعد کا, اور کہا کہ ہم مسلمان بننے کو تیار مگر ہماری تین شرطیں, یعنی مسلمان بنیں گے تو تین شرطیں ہماری. پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا جو بت لا, اس بت کو کچھ نہ کہا جائے ہم مسلمان بنیں گے مگر ہمارا یہ بت اسی حالت سے باقی رکھا جائے. دوسری شرط یہ کہ تین سال تک ہمیں نماز کی چھوٹ دے دی جائے, اس کے بعد ہم مسلمان بنیں گے. اور تیسری شرط یہ کہ شراب, سود اور قمار, جوا, یہ ہم پر حرام نہ کیا جائے, اس کی ہمیں پرمیشن مستقل دے دی جائے, اس کے بعد ہم مسلمان بنیں گے ورنہ مسلمان نہیں بنیں گے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ شروع کی بات نہیں جب پیغمبر ظاہری اعتبار سے کمزور, یہ بات ہے جب مکہ بھی فتح ہو گیا, سارے قریش کے سردار مارے جا چکے, سارا عرب پیغمبر کے ہاتھ میں آ چکا, آخری علاقہ طائف کا, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اسلام کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے, مگر ان کا دماغ کتنا خراب تھا کہ اس وقت وہ اپنی جھڑپیں پیش کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ کہ ان کا علاقہ جو کہ پہاڑیوں کے بیچ میں تھی, اس لیے وہ یہ سمجھتے کہ بہرحال کسی دشمن کے لیے ہم پہ حملہ کرنا بہت ہی مشکل ہے. یہ دوسری بات ہے کہ بعد میں ان کو ہتھیار ڈالنا پڑے, وہ انشاءاللہ مدینہ کی زندگی کے جو رسول کے حالات ہیں اس میں رس گرہا ہے. اب ایسا ذہن ہے طائف والوں کا یہاں پہ پیغمبر اسلام کو جا کے تبدیل کرنا. اچھا, اس طائف شہر ان کے سردار تین بھائی تھے, البتہ سردار تین بھائی تھے لیکن سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت یہاں کی تھی اروا ابن مسعود. یہ طائف کے بعد بھی قابل احترام آتی تھی. وہ جو ابھی میں نے آیت کی تلاوت کی تو قریش کہہ رہے کہ لا لا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام تو مکے اور طائف کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اترا. تو بڑے آدمی سے ان کی مراد کیا تھی؟ مکے کا بڑا آدمی وہ کہتے تھے ولید کو, یہ خالد ابن ولید کا باپ, اور طائف کا بڑا آدمی کہتے تھے عروہ, یہ عروہ کوئی شخصیت تھی جنہوں نے سب سے پہلے طائف میں اسلام قبول کیا. اور پھر پیغمبر اسلام کے پاس آ کے کہا کہ میں اپنی قوم میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. اسلام لانے سے پہلے یہ اپنے قوم کی سب سے بڑی شخصیت, یہاں تک کہ مکے والے کہتے کہ اگر قرآن کسی پہ نازل ہونا چاہیے تو قرآن پہ نازل ہونا چاہیے, اتنی بڑی یہ شخصیت. پیغمبر اسلام نے ان سے کہا کہ تمہاری قوم بہت ہی سرکش, تم اکیلے جا کے تبلیغ کرو گے تو مشکل ہے کہ کوئی فائدہ, بات نہیں, اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دے دی, اجازت ملی اپنی قوم میں جا کے تبلیغ کی. تین دن بھی نہیں گزرے کہ آزان دیتے ہوئے کسی دشمن نے چھپ کے حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا. انہی فروا اپنے مسعود کی پوتی جناب ام لیلہ جو والدہ ہے جناب علی اکبر کی, تو جناب ام لیلہ کا تعلق تھی اسی طائف سے, اور ان کے دادا اس قبیلے کے سردار تو نہیں مگر سرداروں سے بڑا ان کا مقام. کہ قریش یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جناب ام لیلہ کے دادا سے قرآن اترا ہوتا ہم اس قرآن کو فوراً مان لیتے, کہ اتنے بڑے شخص کے اوپر اترنے والا قرآن سچا ہوگا. یہ جناب ام لیلہ کے خاندان کی عظمت تھی طائف میں. مگر سرداری اتفاق سے تین بھائیوں کے ہاتھ میں تھی, اور یہ تین بھائی ایسے تھے کہ جن کی رشتے داری قریش سے تھی, مکے سے تھی. مکہ صاحب قریب قریب بڑے آتے بڑے ہی گھرانے میں شادیاں کرتے, تو ان تین بھائیوں کی رشتے داری, ان میں سے ایک کی بیوی قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی, اور اسی وجہ سے صاحب والے قریش والوں کو اپنے پورے قبیلے کو اپنی سسرال سمجھا کرتے. پیغمبر اسلام ظاہری اعتبار سے یہ دیکھا کہ آج کل طائف کا سردار ایک ایسا خاندان کہ جس کی میرے قبیلے سے رشتے داری, یہاں جا کے میں دین کی تبلیغ کروں گا تو شاید مجھے جلدی مدد مل جائے, اور اگر طائف مسلمان ہو گیا تو پھر یہ مکہ کیسا شہر ہے, بس مکے میں خانہ کعبہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے مکے کا مقام بلند ہو گیا, ورنہ طائف ہر اعتبار سے مکے کے برابر یہ بہترین مرکز بن جائے گا. پیغمبر اسلام یہ ارادہ کرتے مکے سے باہر آتے. اب یہ کون سا زمانہ ہے جب پیغمبر اسلام کی زندگی سفر ہی میں گزر رہی, تو ایک سفر پیغمبر نے طائف کا کیا. طائف شہر کی اہمیت میں نے آپ کو بتا دی, اس لیے تمام علماء اسلام اس سفر طائف کا بڑی اہمیت کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا. اب پیغمبر اسلام مدینہ سے نکل شہر طائف میں داخل ہوتے, کیونکہ قبیلہ قریش کی ایک خاتون سرداران طائف کے گھر میں, اس لیے پہلے پیغمبر اسلام وہیں سے گئے. لیکن اب دیکھیے طائف والوں کو یہ تو پتا چل چکا کیونکہ اسلام کو 11 سال ہو چکے کہ مکے میں آج کل کیا ہو رہا. جیسے ہی پیغمبر اسلام, اب عرب میں مہمان نوازی ایک ایسی چیز کہ کافر بھی ہو بیٹے کا قاتل بھی ہو مہمان بن کے آتا ہے تو عرب اس کا احترام کرتا, مگر طائف والے عجیب مزاج, دولت کی وجہ سے پیسے کی وجہ سے, پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کا دماغ بہت جلد خراب کر دیا کرتا. پیغمبر اسلام جیسے ہی سرداران طائف کے گھر میں داخل ہوئے, کھلا ہوا گھر ہے, وہ سردار ہیں ان کے یہاں لوگ آتے جاتے رہتے, انہوں نے دور سے پیغمبر اسلام کو دیکھا. دور کا مقصد نیلے دور نہیں, پیغمبر دروازے سے داخل ہو رہے ہیں, وہ گھر کے اندر بیٹھے اور بہت زور سے مذاق اڑاتے ہوئے دوسرے سے کہنے لگے, لو دیکھو اپنی قوم کو گمراہ کرنے کے بعد اب ہماری قوم کو بگاڑنے کے لیے بھی آ گیا, لیکن ہم اس کا جادو یہاں نہ چلنے دیں. پیغمبر اسلام کے جملہ سن چکے کہ ہم نے سے اگر کوئی شخص کسی مقام پہ تبدیل کرنے جائے اور پہلا ہی جملہ یہ سنے تو کیسا دل ٹوٹے, کیسا انسان ان کے قدم واپس ہو جائے. مگر یہی تو فرق کہ اپنی عزت اپنا احترام سب کچھ مگر دین کے خاطر ہر چیز قربان. پیغمبر اسلام نے یہ جملہ سنا مگر پھر بھی آگے بڑھے, اور آگے بڑھنے کے بعد جو دستور اسلامی ہے اس طریقے جو اسلام کا طریقہ ہے کافروں کو سلام کرنے کا, اس طریقے سے انہیں سلام کیا, اور اس کے بعد جو پیغام تھا وہ پیش کیا جو پیغمبر اسلام کا طریقہ. جیسے ہی پیغمبر نے کتنی بات کری کہ میں اللہ کا رسول, ویسے ہی تینوں بھائی کھڑے ہو, اور پہلے بھائی نے کہا ماذا اللہ نقل کفر سے اور نہ, کہ کیا خدا کو تمہارے علاوہ کوئی نہیں ملا کہ تمہیں رسول بنا کے بھیج دیا. دوسرے بھائی نے کہا کہ خدا کی قسم اگر خدا نے تمہیں رسول بنایا تو میں آج جا کے خانہ کعبہ کو گرا دوں گا اور اس کے پردے کو چاک کر دوں گا. اور تیسرا بھائی دیکھیے انداز دیکھیے, پہلا ہی ابھی پیغمبر اسلام کو یہاں کوئی حجت نہیں گزری, پہلا ہی دن بات شروع ہوئی اور ان کا طریقہ کیا. تیسرے بھائی نے ایک مرتبہ اس میں سب سے زیادہ خزر والا جملہ تھا پیغمبر اسلام کی طرف دیکھا بھی, منہ موڑ کے بیٹھا اور کتنے سنس کے ساتھ کتنا سنس ہے اس کے جملے پیغمبر اسلام کو دیکھ کے کہتا, اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو تمہارا مقام اتنا الگ ہے کہ تم سے بات کرنا گستاخی, اور اگر تم اللہ کے جھوٹے رسول ہو تو تم معاذ اللہ اس قابل نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے. سچے رسول ہو کبھی بات نہیں کریں گے کیونکہ بہرحال پھر تو ان کو ادب کرنا احترام کرنا ہے بات کے اوپر, اور جھوٹے رسول ہو تو جو بات کرے جھوٹے آدمی. پیغمبر اسلام ایک مرتبہ سرداران صاحب کی یہ بات سن لی. اب دیکھیے پیغمبر کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. ہم میں سے کوئی آدمی بہت سی چیزیں ایسی کہ ہم کبھی اس پہلو سے غور ہی نہیں کرتے. ہم میں سے کسی آدمی اس سے 1000 گنا چھوٹی بات بھی کہہ دی جا تو ساری تبلیغ وبلیغ بھول کے ہم بیٹھ جاتے ہیں. نہ ہماری ہمت پڑتی ہے کہ کسی کے سامنے داڑھی کی بات کرے, نہ ہماری ہمت پڑتی ہے کہ کسی کے سامنے نماز کی بات کرے, نہ ہماری ہمت پڑتی ہے کہ کسی کے سامنے حلال و حرام کی بات کرے. آئیے پیغمبر سے گفتگو کی جا رہی, پیغمبر اسلام نے ساری گفتگو کو سنا. خیر جو طریقہ ہوتا انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ ان کو جواب دیا اور پیغمبر اسلام باہر آ گئے. پیغمبر اسلام کے رشتے دار بہت زیادہ, کیونکہ مکے اور طائف والوں میں رشتے داریاں ہوتی. اب تا یہ کہ پیغمبر کا چچا ابولہب, اس کی بیٹیاں طائف میں بھی آئی گئی اور اس طرح اور بہت سارے رشتے دار. سرداران قوم جب پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ ان پہ اثر نہیں ہونا تو توجہ کو ہٹا لیا اور اب طائف کے عام لوگوں کو پیغمبر نے تبلیغ کرنا شروع کی. تاریخوں میں لکھا کہ 1 ہفتہ پیغمبر طائف میں رہے, بعض تاریخوں میں 10 دن اور بعض میں 20 دن, یعنی کم سے کم 1 ہفتہ رہے یا زیادہ سے زیادہ 20 دن. کہ وہ جو سردارہ نے کہا تھے وہ گھبرا گئے, پریشان ہو اور ایک عجیب جملہ انہوں نے کہا آپس میں میٹنگ اور کہا کہ دیکھا اس نوجوان نے آنے کے بعد ہمارے نوجوانوں کو بگاڑنا شروع کر دیا اور ہمارے غلاموں کو دماغ خراب کرنا شروع کر دیا. ان کا یہ جملہ بتا رہا کہ اسلام سب سے پہلے کون لوگ قبول کرتے تھے اور کن کے دلوں پہ زیادہ جلدی اثر ہوگا. اب آپس میں طے کیا گیا اور یہ سوچا گیا کہ اس آدمی کو یہاں تو رہنے ہی نہیں دینا. مکے میں تو پیغمبر پھر بھی 10 سال رہے, طائف میں 10 دن بھی رہنے کی اجازت نہیں مل رہی, اور وہی نوجوان اور وہی غلام جن پر پیغمبر کی باتیں تھوڑا تھوڑا اثر کر رہی ان کو بہکایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ پتھر مار کر اس شخص کو یہاں سے نکال دو. یہ مکے کا رہنے والا ہمارے شہر میں آ کے ہمارے نوجوانوں کو کیوں بگاڑ رہا. غرض یہ کہ کچھ ایسی باتیں کہی گئی کہ جن میں سے بعض باتیں آج کل کے ماحول میں دوہرائی بھی نہیں جا سکتی, کیونکہ کچھ ایسا ہی ماحول ہمارے یہاں کبھی بنتا جا رہا. یہ ایک اجنبی, یہ ایک باہر سے آنے والا, اسے حق کیا ہے کہ ہمارے شہر والوں کو بہکائے اور گمراہ کرے. چنانچہ طائف کے سرداروں باقاعدہ اپنے غلاموں اور نوجوانوں کی ڈیوٹی لگائی کہ جہاں پیغمبر اسلام نظر آئے ان کے پاؤں پہ اس طرح سے جوتے مارے جائیں کہ خون جاری ہو جائے. باقاعدہ کپڑے کھڑی ہوتے غلاموں کی اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جس طرح کسی جانور وغیرہ کو نکالا جاتا, پیغمبر اسلام کو اس طرح سے پتھر مار مار پاؤں کا کپڑوں کا بچوں کا نشانہ لے پیغمبر اسلام کو زخمی کیا جا رہا. طائف کے شہر تو بہت بڑا شہر نہیں, یہاں تک کہ پیغمبر جس گلی میں جائیں, جس محلے میں جائیں, جس سڑک میں جائیں, جس کوچے میں جائیں, جس راستے میں قدم اٹھائے, ہر طرف پیغمبر کا انہیں پتھروں سے استعمال ہو رہا. صرف ایک ہی راستہ کھلا ہوا طائف سے باہر جانے کا راستہ. پیغمبر اسلام کو چاروں طرف سے پتھر مار مار کے اس راستے میں لایا جا رہا اور پیغمبر اس کی زخمی حالت آہستہ آہستہ طائف سے باہر کی جانب جا رہے. اور تاریخوں میں یہاں تک لکھا کہ اس دوران اگر زخم دیا گا پاؤں کی جوتیاں خون سے بھری ہوئی کسی وقت بڑا جھک کے اپنے پاؤں کو دیکھنا چاہتے تو باقاعدہ یہ غلام اور نوجوان کہ جنہیں گمراہ کیا گیا پہلے پیغمبر کی باتوں کو قبول کر رہے اب اتنا دشمن بنایا یہ آگے بڑھ پیغمبر کو باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں اور آگے کی جانب خطرہ دیتے ہیں. ایک لمحے کے لیے بیٹھنے کی اجازت نہیں, ایک لمحے کے لیے رکنے کی اجازت نہیں. اور پیغمبر اسلام اسی ماحول میں طائف سے باہر آئے, جیسے چھوٹا شہر اور چاروں طرف باغات, جیسے ہی شہر سے باہر آئے ویسے ہی وہ نوجوان کو رک گئے جہاں طائف شہر ختم ہوتا. جیسے ہی باہر آئے طائف کے دو بڑے بڑے سردار عتبہ اور شیبہ ان کا ایک باغ, پیغمبر اسلام اس باغ کے قریب انگور کی ایک بیل کے کنارے اس کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے. طائف کے نوجوانوں کا مقصد تو پورا ہو چکا, لیکن اس موقع پیغمبر اسلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی, یا رب المستضعفین, دعا شروع یہاں سے ہوتی کہ اے مستضعفین, اے کمزوروں, اے جن پہ ظلم ہو رہا, اے ان کے پروردگار, اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی, پروردگارا میں اپنی کمزوری کی شکایت تیری بارگاہ میں کرتا ہوں. اور پھر پیغمبر کی پوری دعا بہت ہی اہم دعا, روایتوں میں آیا بھی کہ جب کوئی انسان پریشانیوں میں بہت زیادہ گر جائے تو دعا کو پڑے ترجمے سمے, کہ اس وقت اور ان حالات اور اس ماحول میں بھی کہ چاروں طرف سے پیغمبر کو پتھر مار باہر نکالا جا رہا بار زخمی ہو چکے ہر طرف سے پیغمبر اسلام کے راستے کو بند کیا جا چکا, مگر اس دعا کے اندر جس انداز سے پیغمبر کا ہے پروردگارا اگر تم اس سے راضی اور خوش تو ان میں سے کسی چیز کی مجھے کوئی پرواہ نہیں, اور اگر تم اس سے ناراض ہو چکا تو ان سب سے بڑھ کر یہ میرے لیے سب سے بڑی مصیبت اور پریشانی. خیر وہ دعا ذرا لمبی دعا اور اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کو دوہرا. آپ ایک ہی علاقے جہاں پیغمبر کو اس انداز ظلم و ستم کا نشانہ بنا کے باہر نکالا گیا, پیغمبر شہر کے باہر ایک باغ کے اندر انگور کی بیل کے کنارے انگور کی بیل سے سہارا لے کے بیٹھ گئے. تو باغ خطبہ اور شہبہ سرکار نے طائف سے جوڑ کر, یہ طائف کے عاقل نہیں ہے مگر طائف کے بڑے بڑے لوگوں میں سے
پیغمبر اسلام کی خدمت میں بھجوا ہے کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ دشمن بھی آ جائے قاتل بھی آ جائے, گھر میں مہمان بن کے آیا ہے تو اس کی تو مہارال عزت کی جائے. عرب میں عیسائی غلام جس کا نام اجاس این دال الفتی اور دال کی تصدیق, اس کے حوالے یہ سائی تھی غلام کے کہ جاؤ جا کر اس مہمان سے ہلا اور پھر اس سے کہا کہ وہ یہاں سے چلا جائے. اجاس اس مرتبہ یہ خال لے گیا رہا غلام ہے ان دونوں سرداروں پورا طائف پیغمبر اسلام کا مخالف, مگر یہ دس ہماری کہ کتنا ہی مخالفت والا ماحول کو بھی مایوس نہ ہو, مہاراج کہیں نہ کہیں کوئی احساس نہیں نکلا تھا کہ آپ کو قبول کرنے کو تیار و آبادہ ہوتا. وہ غلام جو عیسائی یہ سال ہے جو پیغمبر کے سامنے پہنچے پیغمبر کے سامنے رکھا, پیغمبر اسلام پہلے خطبہ اور شہبہ شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد اس سال جنگوں کا احساس گانا اٹھایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو طریقہ اسلامی ہے بسم اللہ پڑھ کے اس کو سارے کو اپنے منہ میں رکھا. پیغمبر اسلام نے بسم اللہ پڑھا اور ایک مرتبہ خیال سے تھا وہ کھڑا پریشان ہو گئی, اس لیے کہ اصل میں یہ عیسائی غلام بنا کے یہاں لایا گیا. گھبرا کے بعد کہ تم نے کیا پڑھا, پیغمبر اسلام نے دوبارہ بسم اللہ کی تلاوت کی. تو کہا کہ یہ تو میں نے عجیب جملہ سنا, یہاں کے لوگ جب کبھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو لات اور مناط کے نام لے کے شروع کرتے ہیں, بسم اللہ سے ول مناط یہ پورے قصہ کو سیرا کیا. تو پیغمبر اسلام اس کے ساتھ وہ پیغام پیش کیا کہ جو اب تک طائف کے سرداروں کے سامنے پیش کیا جا رہا, لیکن وہ پیغام پیش کرنے سے پہلے سوال کر دیا اور کہا کہ اتنا بتا کہ تو رہنے والا کہاں تھا, کیونکہ اس کا جملہ کیا تھا کہ یہاں کے لوگ تو لات کا نام لیتے ہیں, اس کا مطلب یہ یہاں کا نہیں کہ کیوں کہاں کا رہنے والا. کہا کہ میرا تعلق نینوا سے. پیغمبر نے کہا اچھا نینوا سے, اس کا مطلب یہ کہ تو اس علاقے سے جہاں سے میرے بھائی کا تعلق تھا. اب وہ غلام چوک ایک بہت ہی اجنبی علاقے کا آدمی آ جائے آپ کے سامنے یا آپ پہنچائیں کسی ایسے علاقے جہاں کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ لوگ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے آپ کے شہر کا نام, اور وہ آدمی کہہ دے کہ شہر میں میرا بھائی رہتا ہے آدمی چوکی. پیغمبر نے کہا اچھا نینوا, یا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا تعلق اس علاقے سے ہے جو میرے بھائی کا علاقہ. چونک کر اس نے پوچھا آپ کے بھائی, آپ کا کون سا بھائی نینوا میں رہتا. کہا میرے بھائی یونس ابن مکی یعنی جناب یونس پیغمبر جو نینوا کے تھے, انبیاء کر ایک دوسرے کو بھائی کہتے. میرے بھائی یونس ابن مکی وہ بھی تو اسی نینوا کے علاقے میں گزرے. اب تو وہ اور تو گھبرا کے کہا کہ یہ نام آپ کو کیسے پتا چلا. اس لیے کہ میں نینوا کا رہنے والا اور میرا تعلق نینوا کے علماء کے خاندان سے. جب میں نینوا سے باہر نکلا تو دس آدمی بھی اس علاقے کے نہیں تھے جو یونس کے نام کو جانتے, پھر اس علاقے کے لوگ نہیں جانتے آپ نے یہ نام کیسے لیے, اور وہ آپ کے بھائی تھے وہ تو سینکڑوں سال پہلے گزرے. پیغمبر نے کہا مگر وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نبی کی طور پر آئے اور میں بھی اللہ کا پیغام لے کے آیا. اب اس نے چوک کے کہا وہ کیا پیغام. پیغمبر نے مختصراً اسلام کا تعارف کروایا. ایک مرتبہ اس پیغمبر کے قدموں پہ گر پڑا, آپ کو باؤ کو بوسا دیتا جاتا, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری اور بار بار کہتا ہے کہ پروردگار کا شکر کہ اس نے موت سے پہلے مجھے راہ کے حق دیتا ہے. پیغمبر اسلام نے کہا کہ مجھے واپس اپنے شہر جانا. وہ اجاز جس وقت سخت کو لے کے واپس آیا تو عتبہ اور شہبہ انتہائی حیران اس کو دیکھ رہے اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے آقا سالوں سے تم ہمارے پاس, تم نے آج تک ہم کو کبھی سیکھا نہیں کیا, لیکن ایک ایسا اجنبی جس نے ہمارے پورے شہر کو ملا کے رکھ دیا سارا شہر اس کے دشمن, اس کو آپ اور پاؤں کو تم بھوسا دے رہے اور اس کے آگے سیکھا کر رہے. اجاز نے کہا آپ کو کیا پتا, اس نے مجھے آپ کا راستہ بتایا. میں کتنا سننا جو گھبرا گیا, ایسا لگ رہا کہ اس کا جادو تم پر بھی چل گیا, خبردار اس کے فروغ میں لانا. یاد اللہ, وہ جادوگر ہے اور اس کا گاندھی ہے کہ لوگوں کو بہتائے اور ان کے انجام کو خراب کرے. خیر, اجداد کا واقعہ تو یہاں صرف اس مثال کے لیے آیا کہ بچر سے بچر ماحول, یہ سوچ کے کبھی آپ تبلیغ سے نہ رکی کہ میں یہاں پہ کسی بھی اثر نہیں ہونے والا. نہیں, ہر علاقے, ہر ماحول, ہر خاندان, ہر تقریب, ہر اجتماع, ہر معاشرے تو جیسے نیک لوگ ہوتے کہ جنہیں تبلیغ کی جائے تو جتنی ہی مخالفت والا ماحول بہران الحق پیغام قبول کر لیتے. پیغمبر اسلام اسی زخمی حالت میں پائے سے واپس مکے جا رہے, مگر اس طرح مکے والوں کا ایک قانون سامنے آ چکا. اس سے پہلے پیغمبر نے جو سفر کیے وہ آس پاس کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کی طرف, مگر یہ پیغمبر نے سفر کیا مکے سے پائے, اور مکے والوں کا قانون یہ کہ اب جو پیغمبر پائے چلے واپس مکے میں داخل نہیں ہو سکے. یہ قانون ہے, اس کی تفصیل آئندہ منگل کو آئے گی. اب پیغمبر کے مکے میں داخل ہونے کا راستہ بند, پائے یعنی آدمی دوسرے شہر میں چلا, دوسرے ملک میں چلا گیا, اب واپس نہیں آ سکتا. پیغمبر کے سامنے ایک بڑا مسئلہ, واپسی کا جو سفر, اس میں دو اہم واقعات پیش آئے. ایک, پیغمبر اسلام اسی واپسی کے سفر میں جنوں کی ملاقات پیغمبر اسلام سے ہوئی, جس کا تذکرہ قرآن میں ہے, وہ واقعہ. اور پھر یہ کہ اب مکے کے قانون کے اعتبار سے ابھی تک تو پیغمبر مکے کے رہنے والے, مکے میں کوئی آدمی ان کو روک نہیں سکتا تھا مکے آنے سے. پائے جا کر پیغمبر آج کل کی اصطلاح, وہ اپنی نیشنلٹی کو بدل دیا, اب پیغمبر مکے میں واپس نہیں آ سکتے. جب تک کہ مکے کا کوئی آدمی پیغمبر اسلام کا شامل نہ بنے, یہ دو اہم ترین واقعات واپسی کے سفر میں رہ جائیں. ان شاء اللہ آئندہ منگل یہ دو واقعات, اور اس کے بعد آئندہ منگل ہی ہجرت مدینہ کی تیاری جو واقعات آپ کے سامنے آنے لگیں گے, ایک تفصیل اور ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ہجرت کا ماحول آپ کے سامنے آ جائے گا. وقت خاصا گزر گیا آج کے دن, اس لیے اتنی ہی گفتگو مناسب ہے, کیونکہ میرا ایک طریقہ رہا ہے پہلے بھی اور ابھی رہے گا کہ یہ تمام تقابل اور مجالس کا پوچھے گا, مگر ان سب کا خلاصہ تو یہی کہ جو دین پیغمبر اسلام نے دیا ہے اس پر ہم کیسے عمل کریں. یہ باتیں اسی لیے سنی جاتی یا اندازہ کہ بدتر سے بدتر ماحول اور دشمنوں سے بھرے ہوئے ماحول میں بھی اپنے فریضے کو ادا کرنا, وہ فریضہ کیا ہے وہ بھی بتانا ضروری. یہ بتائیے تو یہ بتانے کے لیے ہے کہ دین پہ عمل کرنا, مگر وہ دین کیا ہے اس کے لیے ہر تقریر کے آپ میں 5 منٹ, 7 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ جتنا وقت ہوتا ہے اس کے اعتبار سے کچھ مسائل بیان ہوتے ہیں. تو آج کے انشاءاللہ پچھلے منگل کو جو کیونکہ وفاق کی مجلس کی جناب ابو طالب کی, اس لیے وقت نہیں رہا. آج کی طرف سے بہت زیادہ تو نہیں ہے, لیکن بات سے بنا طلب ہے, اس لیے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ کے مسائل پیش کر دینا. ایک مومن نے ایک سوال کیا ہے کہ جس سے شاید ہر ایک کو دلچسپی نہ ہو, مگر ان کا سوال ہے جو جس موضوع کا سوال ہے, بہرحال اسلام میں اس کی ایک اہمیت ہے, اس لیے اس کا میں جواب دے رہا ہوں. ویسے تو ہماری بنیادی ذمہ داری واجبات کی پابندی اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا, یہ سب سے اہم مسئلہ کہ واجبات کی پابندی کی جائے, حرام سے اپنے آپ کو بچایا جائے. مگر مستحبات اور مکروہات کی بھی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے, اور خصوصیت کے ساتھ بعض مستحبات تو ایسی کہ جو تقریباً واجب کے قریب قریب ہوا کرتے. اگر انسان واجب کے طور پر مستحب کو انجام دے رہا تو وہ یقیناً وہ قابل مذمت, لیکن اگر واجبات کی پابندی کا رہا تب اس کی کوشش بھی ہونا چاہیے کہ جتنا ہو سکے میں مستحبات کا بھی پابند بن جاؤں. یعنی واجب تو میں نے کیا, لیکن اس واجب کو جتنا بہتر بنایا جا سکے بہتر بنایا جائے. جیسے اس کی اکثر مثال دی جاتی کہ اگر ایک آدمی 1000 یا 1500 روپئے کماتا ہے, جس سے اس کا اپنا خرچہ پورا ہو جاتا, تب بھی اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ 1500 کے 2 ہو جائے, 2 کے 2.5 ہو جائے, 2.5 کے 3 ہو جائے. اگر ایک سال کی پرانے خستہ حال ایک کمرے کے مکان میں کسی کا گزارا ہو جاتا, تب بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر اچھا مکان مل جائے, بڑا مکان مل جائے, صاف ستھرا مکان مل جائے, تو مکان کو بدل لیا جائے. اگر تو موٹر سائیکل سے انسان کو گزارا ہو جاتا ہے, لیکن گاڑی مل جائے تو کیا کرنا. تو دنیا کے اندر بھی جس طرح انسان اپنی حالت کو بہتر بنانا چاہتا, اسی طرح دین میں بھی آپ نماز کو پڑھتے واجبات کے ساتھ, لیکن اگر مستحبات کی پابندی کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے تو کیا کریں. اور ایسے مستحبات جن کے لیے کوئی خاص سہمت بھی نہ ہو انسان کو, ان کو اگر کوئی آدمی چھوڑ دے تو گناہ گار تو نہیں, لیکن ایک طرح سے نقصان ضرور اٹھا رہا, کہ بیٹھے بٹھائے تو ثواب آ رہا تھا اور اپنے حاصل کھو دیا. اب ہو سکتا ہے کہ نماز شب کا مختار کسی کے لیے مشکل بن جائے, کیونکہ اس کے لیے باقاعدہ اپنی نیند کو قربان کر کے رات کے ساتھ اس کے لیے اٹھنا پڑے گا. تو یہ تو ٹھیک ہے مشکل مختار, اور اسی لیے اس کا ثواب بھی سب سے زیادہ. لیکن وہی جو آپ عام نماز پڑھ رہے جس کے لیے آپ نے وضو بھی کیا ہے, تیاری بھی کی ہے, ٹائم بھی نکالا, اس کا اگر کوئی مستحب بہت آسانی سے آپ انجام دے سکتے اور پھر بھی آپ اس کو چھوڑ, تو یہ ہوا کہ بلا وجہ اتنا ثواب آپ نے اپنے ہاتھ سے کھو دیا. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھی کہ اگر کوئی آدمی مستحبات کی پابندی نہ کرے تو خیر گناہگار نہیں, صرف یہ کہ ثواب اپنے ہاتھ سے ضائع کر رہا. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ آج اس کو 10,000 روپئے ملنے والے تھے, اس نے بلا وجہ چھوڑ دیے بغیر کسی وجہ سے. لیکن اگر کوئی آدمی مستحبات کو معمولی سمجھے, یعنی اس میں کچھ رکھا ہی نہیں ہوتی ہے, یہ بھی کوئی نہیں, بس ہم نے واضح کر لیا تھا یہ سنو یہ سب پرانے زمانے کی باتیں, تو یہ گناہ. مستحبات کو حقیر سمجھنا وہ گناہ, اس کو حقیر نہیں سمجھنا. ہاں اگر آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور عمل نہ کریں تو آپ کو گناہ نہیں, لیکن وہ وہی بات ہوگی کہ بلا وجہ ثواب اپنے ہاتھ سے ضائع کرنا, یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں. تو خیر اب اس پس منظر, اچھا ایک مسئلہ اور بتا دیں, امر بالمعروف اسلام میں واجب, نہیں عن المنکر اسلام میں واجب. کوئی آدمی اگر واجب کو چھوڑ رہا ہے تو آپ کے لیے واجب ہے کہ اس سے کہیں کہ تم نے واجب چھوڑا. کوئی آدمی اگر حرام کر رہا ہے تو آپ کے لیے واجب ہے اس کو اس سے روکے. اسی طرح اگر کوئی آدمی مستحب چھوڑ رہا وہ کوئی گناہ نہیں کر رہا, لیکن مستحب ہے اس کے لیے کہنا اس مستحب کے انجام, یعنی مستحبات کا عمل کرنا اسلام میں خود اس کا ایک سوال. تو یہ اہمیت تو ہے, تبھی تو یہ کہا گیا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی اذان اور اقامت کے بغیر نماز پڑھ رہا. لیکن اب اگر آپ اس سے جا کر کہیں, اگر وہ امر بالمعروف کی شرائط مقرر ہے, اس سے جا کر کہیں کہ بلا وجہ تم ثواب کیوں کھو رہے, تو آپ کے یہ کہنے پر آپ کو ثواب ملے. البتہ اس کا مطلب آپ نے دیکھا کہ آپ کے کہنے کے باوجود اذان اس کے لیے واجب نہیں, اس لیے کہ اسلام نے اس کو معاف رکھا, مگر مستحبات کی نصیحت کرنا بھی اسلام میں اہم چیز. تو ایک معاملے میں مجھ سے یہ سوال کیا, اور ایک ایسا سوال تھا کہ بظاہر بہت ہی معمولی ہے لیکن خیر پوچھا گیا ہے تو جواب دیتا. ان کا سوال یہ ہے کہ توضیح المسائل میں وضو کے مستحبات تو ایک جگہ ہے بہت مختصر, لیکن غسل کے مستحبات نہیں. تو ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جو واجب یا سنتی غسل ہم انجام دیتے اس کے کیا مستحبات ہیں. تو سوال ہے کہ اس کے مستحبات کیا ہیں, وہ مستحبات کے جو مراجے کے فتوے میں ثابت ہیں. ٹھیک ہے, تو جواب بھی بتا دیا جائے کہ تنظیم میں اگر نہیں ہے تو مکمل ہو گئے. موجودہ مراجے یہ فرماتے ہیں کہ غسل, چاہے وہ غسل جنابت ہو یا عورت کا اپنی نجاستوں کے بعد والا غسل ہو, یا عام جو غسل ہیں غسل جمعہ اور غسل عید اور غسل شب قدر, یہ جتنے بھی غسل اسلام میں ان کے 12 مستحبات ہیں یہ موجودہ مراجے ان کا تذکرہ کرتے ہیں. اچھا یہ جو مستحبات ہیں غالباً انہی کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے لوگوں کو. آپ ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ غسل کرنے میں ہمیں پورا وضو بھی الگ سے کرنا ہوگا, سنا کہ وہ غسل سے پہلے یا غسل کے بعد باقاعدہ سر کا اور پیر کا پتہ کیا کرتے. تو یہ غالباً یہ مستحبات ان کی غلط فہمی ہوئی ہے, بارہ ابھی اس کو سن لیجیے. اس مسئلے کو میں آئندہ واضح کروں کہ غسل کے ساتھ وضو کی ضرورت ہے یا نہیں. تو غسل کے مستحبات میں سب سے پہلا تو وہی ہے جسے تقریباً ہر کام میں اہمیت دی گئی, یعنی تسمیہ, اللہ کا نام لے کے غسل شروع کر دیں. بسم اللہ کہنا کم سے کم, اور زیادہ بہتر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا یہ جملہ پڑھ کے پھر غسل شروع کیا جائے, یہ مستحبات میں سے ایک اہم ترین مستحب. نمبر 2, دعا. غسل کے دوران دعا پڑھی جائے, وہ دعا جو آپ کو کتابوں میں مل جائے گی پرانی کتابوں میں. نمبر 3, غسل کے مستحبات میں سے یہ غسل, یہ جو تیسرا ہے یہ غسل جنابت کے مستحبات میں سے ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ غسل سے پہلے پیشاب ضرور کرے انسان, یہ مستحب ہے غسل کے لیے. اور اس کے کچھ فائدے بھی ہیں کہ اگر پیشاب کرنے کے بعد کسی نے غسل کیا اور پھر غسل کے بعد جو مشتبہ حکومت نکل آتی ہے تو اس کا غسل صحیح مانا جائے گا, اور بغیر پیشاب کے جنابت کے بعد کسی نے غسل کر لیا اور بعد میں کوئی مشکوک حکومت نکل آئے تو اس کا غسل غلط ہو جائے گا. یہ بھی ایک تفصیلی مسئلہ ہے, اس کو چھوڑتے ہوئے خلاصہ یہ کہ اگر میں خالی مستحب کی پابندی کرنا چاہتا تو غسل جنابت کے بعد غسل جنابت سے پہلے پیشاب کر کے پھر غسل کیا جائے تو ثواب پڑ جاتا. نمبر چار, غسل کے شروع کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے جائیں. بہتر تو یہ ہے کہ کوہنی تک دھوئے جائیں. اگر کوہنی تک دھونا مشکل ہے تو کم سے کم آدھے ہاتھ تک, اور اگر آدھا ہاتھ بھی مشکل ہے تو کم سے کم گٹھوں تک. یعنی بہتر تو یہی ہے کہ گٹھوں تک نہیں بلکہ اگر کوہنی تک سے دونوں ہاتھ دھوئے جائیں. شاید اس سے کسی کو غلط فہمی ہو گئی کہ غسل کے اندر بھی یہ وضو آ گیا ہے, لیکن نہیں, یہ الگ چیز ہے, یہ وضو نہیں, یہ مستحب. نمبر چار, کہ دونوں ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے غسل شروع کرنے سے پہلے. نمبر پانچ, کئی وضو والے جو مستحبات. نمبر پانچ, کہ کلی کرنا تین مرتبہ. اگر تین نہ صحیح تو ایک ہی مرتبہ کرے تب بھی ثواب مل جائے, لیکن کلی ضرور کی جائے مستحب کے طور پہ. نمبر چھ, تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا, اس کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ تین نہ صحیح تو کم سے کم ایک مرتبہ تو کرے ہی, لیکن تین کرنا تو کیا کہنا. نمبر سات, غسل کرتے وقت ہاتھوں سے بھی جسم پر پھیرنا. اب اسلام کے اندر غسل کے دوران جسم پر ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ اگر پانی پہنچ رہا آپ کے ہاتھ پھیرے بغیر, مطلب آپ نے شاور کے نیچے کھڑا یا نل کے نیچے کھڑا یا پائپ کے ذریعے نہا رہا یا لوٹے کے ذریعے نہا رہا, تو جہاں جہاں پانی پہنچ گیا خود بخود وہ غسل ہو گیا. لیکن مستحب یہ کہ بہرحال جہاں پانی پہنچ بھی گیا ہاتھ کے ذریعے سے مزید ہاتھ اس پر پھیرا جائے تاکہ زیادہ پانی پہنچ جائے. تو آپ اس ایک مسئلے میں دو مسئلے حل ہو گئے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے کہ ہاتھ پھیرے بغیر غسل نہیں ہوگا, وہ غلط فہمی. پانی پہنچ جائے غسل آپ کا ہو گئے, چاہے آپ ہاتھ پھیرے یا نہ پھیرے, لیکن اگر ہاتھ بھی پھیر کے ہر جگہ پانی پہنچائے تو ثواب آپ کا بڑھ جائے گا. نمبر آٹھ, کہ انسان کے ابرو اس کے درمیان ہاتھ کی مدد سے پانی پہنچائے. ویسا ضروری نہیں ہے اگر آپ کا پانی لوٹے کے ذریعے یا نل کے ذریعے اپنے چہرے کو نل کے نیچے رکھتا اور اس ابرو کے اندر پانی پہنچ گیا تو ٹھیک, لیکن اس میں خصوصیت کے ساتھ زیادہ ثواب ہے. ویسے پورے جسم پہ ہاتھ پھیرنے کا ثواب, لیکن یہ ابرو کے چونکہ بال زیادہ ہوتے ہیں, یہاں زیادہ مستحب ہے کہ انسان خصوصیت کے ساتھ ہاتھ پھیرے. نواں مستحب یہ ہے کہ اعضا کو تین مرتبہ دھویا جائے. ویسے تو آپ ایک مرتبہ دھونے تو کافی, یہ بھی بہت زیادہ غلط نہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غسل پورے جسم کو تین مرتبہ دھونا ضروری سمجھتے ہیں, وہ تو غلط, لیکن یہ مستحب ضرور ہے کہ سر و گردن دھو رہے ہیں تو مستحب ہے کہ تین مرتبہ دھو. سیدھا اس کا جسم کو دھو رہے ہیں تو مستحب یہ ہے کہ تین مرتبہ دھو, یعنی پورے جسم کو تین مرتبہ غسل کے اندر دھونا مستحب. لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس کا طریقہ وہی ہونا چاہیے غسل والا, یہ نہیں کہ ایک مرتبہ پورے جسم کو دھو لیا پھر دوبارہ دھویا پھر تین مرتبہ دھویا, یہ نہیں, اس میں آپ کو مستحب کا ثواب نہیں ملے. بلکہ جو غسل کا طریقہ, اس کا گردن پہلے دھوتی تو تین مرتبہ سر و گردن پہلے دھونا, پھر سیدھا طرف جسم کو دھویا جاتا, تین مرتبہ اس کو دھوئے پھر الٹا شروع کرے. یہ نہ ہو کہ پہلے پورا جسم ایک مرتبہ مکمل کر لیا پھر مستحب کی وجہ سے دوبارہ پورا جسم دھو, نہیں, بلکہ ہر حصے سے الگ الگ تین تین مرتبہ دھونا. سر و گردن پہلے تین مرتبہ, دایا حصہ پھر تین مرتبہ, دایا حصہ پھر تین مرتبہ, یہ مستحب. نمبر دس, غسل کے اندر مستحب یہ ہے کہ بہرحال اوپر سے نیچے غسل کرے, لیکن یہ واجب نہیں. غسل وضو کے اندر تو واجب ہے کہ چہرہ آپ کو اوپر سے نیچے دھونا, ہاتھ آپ کو اوپر سے نیچے دھونا. غسل کے اندر آپ کو اختیار, جیسے سر و گردن آپ کو دھونا تو پہلے گردن دھو لیں, اس کے بعد مسل منہ دھوئیں, پھر ناک دھوئیں, پھر پیشانی دھوئیں, پھر ٹھیک. لیکن مستحب یہ کہ بہرحال غسل میں بھی اوپر سے نیچے ہی ہر جسم کے ہر حصے کو دھویا جائے. مستحب نمبر گیارہ وہ یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ غسل کو بھی انسان ایک ہی دفعہ میں مکمل کر لیں. ماحول دیکھیے, وضو میں تو واجب کہ آپ پورا وضو ایک ساتھ کریں. آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ مطلب آپ اس چہرہ دھویا تو چلے گئے آدھے گھنٹے کے بعد آ کے سیدھا ہاتھ دھوئے, پھر چلے گئے ایک گھنٹے کے بعد آ کے الٹا ہاتھ دھویا, غلط ہوگا. کیونکہ وضو میں پورا وضو ایک ساتھ کرنا واجب ہے, لیکن غسل میں آپ کو یہ اختیار کہ آپ نے سر و گردن دھو لیا چلے گئے آدھے گھنٹے کے بعد واپس آ, پھر آپ نے اپنا سیدھا جسم دھویا, پھر آپ چلے گئے دو گھنٹے کے بعد آپ پھر آپ نے الٹا جسم دھویا. شرط یہ ہے کہ اس دوران پیشاب وغیرہ یا وضو توڑنے والی کوئی چیز نہ ہو. تو یہ غسل صحیح رہے گا. غسل کے بیچ میں وقت میں دینا بالکل جائز ہے, بالکل اجازت ہے اسلام میں اس کی, چاہے آپ خود سے چاہے مجبوراً ہو جائے. مثلا پانی کے قلعے پہ آپ نے سر و گردن دھویا اور پانی چلا گیا, اب کھڑے ہوئے حمام کے اندر 10 منٹ کے بعد پانی آیا, پھر آپ نے پاکی غسل دھویا, آدھے گھنٹے کے بعد پانی آیا, وہ تو صحیح ہے. لیکن غسل میں اگر آ جائے تو ٹیڑھا دھونے کے بعد پانی جائے, آدھے گھنٹے کے بعد پانی آیا اور آپ نے سیدھا ہاتھ دھویا تو وضو گیا. تو غسل کے اندر آپ دوران غسل وقت میں ڈال سکتے, لیکن اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ وضو توڑنے والی کوئی چیز ہے پیشاب وغیرہ نہ ہو. البتہ مستحب یہ ہے کہ ایسا نہ کرے, اب سارا غسل ایک ساتھ کر لیں. اس مستحب پر ہمارے یہاں تقریباً عمل ہوتا ہی ہے. اس کے بعد پھر بارواں آخری مستحب ہے, یہ بڑا مشکل مستحب ہے, اس کی وضاحت مجھے آئندہ کرنا پڑے گی, لیکن مسئلہ ہے بتا دوں اور وضاحت آئیں گے. مستحب یہ ہے کہ پورا غسل آپ کا ایک صاف پانی کے اندر ہو جائے. یہ میں نے کئی مرتبہ مجالس میں بتایا ہے, ایک صاف, ایک صاف کا مطلب ہے 3 کلو پانی. 3 کلو جو پانی مستحبات میں سے ایک مستحب ہے کہ پورا غسل آپ 3 کلو پانی کے اندر کریں. پیغمبر کی حدیث جو بہتر ہوتا ہے, اور وضو کے مدن اور غسل کے سارے وضو ایک مٹھی پانی سے ہو جانا چاہیے پورا غسل, اور غسل 3 کلو پانی سے ہو جانا چاہیے. 3 کلو پانی کتنا ہوتا ہے آپ اپنے گھر میں اندازہ لگا لیں کہ 3 کلو کتنا پانی ہو, پورا غسل اس میں ہونا چاہیے. پھر پیغمبر کا جملہ وفیات کی اقوام یا تقلونا ڈالے, یعنی قریب ایسے مسلمان آئیں گے تو یہ مسئلہ پیغمبر کی ابھی کہیں گے کہ ارے یہ تو بہت معمولی مقدار ہے, بلاؤ کا اللہ خلاف سنت, وہ لوگ میری سنت کے مخالف اور ان کے قدم پورے سراط کو جم نہیں سکتے, جو میری سنت کے مخالف ہے پورے سراط کو کھڑا نہیں رہ سکتا. تو خیر یہ یعنی اتنی اہمیت پیغمبر نے رکھا ہے کہ 3 کلو پانی کے اندر آپ کو غسل کر لینا واجب نہیں مستحب. ویسے تو آپ جتنا بھی پانی استعمال کریں جب تک کہ اسراف نہ ہو جائے, پورے محلے کا پانی آپ نے اپنے غسل میں استعمال کر لیا تو حرام, لیکن یہ جو عام طور پر 2-3-4 بالٹیاں جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ بھی جائز, لیکن مستحب کے خلاف ضرور خلاف کریں. سوال یہ ہے کہ ایک بالٹی سے بھی کم کچھ نہیں ہے 3 کلو, اس کے اندر پورا غسل آپ کو مکمل ہونا چاہیے, اور مستحب والا غسل یعنی 3-2 مرتبہ غسل دھل جائے اس پانی کے اندر, اس کی بڑی تاثیر ہے, اس کا بڑا سواب ہے اور اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے. اگر کوئی آدمی اس کا پابند ہو جائے تو وہ جو غصے آتے ہیں شیطان کہتا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. شیطان کو بمکانے کا غسل میں آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ یا 25 منٹ غسل کرنے میں لگا دیتے, یہ خدا معلوم کا کا غسل ہے کیونکہ اسلام کا غسل 3 منٹ 4 منٹ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں مکمل ہو جانا چاہیے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. لیکن 30-30 منٹ غسل خانے میں لوگ بیٹھتے ہیں وہ سبق اس لیے کہ شیطان کو یہی میں سب سے زیادہ غفلتہ پھیلانے کا موقع ملتا, اسلام نے اس پر حصہ بند کر دیا کہ 3 کلو پانی میں اگر آپ غسل کرنے کا ارادہ کر لیں تو آدھے گھنٹے آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے غسل خانے کے اندر, پانی ختم ہو جائے گا, لامحالہ آپ کو غسل اپنا جلدی کرنا پڑے گا. اب اگر اس کے بارے میں کچھ مزید چیزیں ایسی ہیں جو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو آئندہ منظر کا انتظار کر لیجیے, کیونکہ آج کی ہماری گفتگو مسائل بھی تقریباً 15 منٹ کے ہو گئے, کچھ باتیں نامکمل ہیں مسائل کی, یہ آئندہ مکمل کروں گا. لیکن غسل سے مستحبات مکمل, یہ سارا مستحبات ہے جنہیں آیت اللہ کل اور آیت اللہ خمینی نے معتبر مانا. پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے حدیث کے ذکر کو زیادہ سے زیادہ سنیں اور اس کے بعد اس کے مطابق عمل بھی کریں. پروردگار ہمارے عمل کو قبول فرما, اور پروردگار اس عمل کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت رسول و آل رسول کا ساتھی اور ان کی شفاعت کا حقدار بنا. پروردگار پیغمبر اسلام کے مسائل کا واسطہ, جو ویسے تو ساری زندگی پیغمبر اسلام نے جن کا سامنا کیا لیکن خصوصیت کے ساتھ اپنے سوچا ابو طالب کی وفات اور ہجرت مدینے ہجرت کے دوران جن مسائل کا سامنا کیا, ان مسائل کا واسطہ طالبان ایمان خصوصاً ذکر رسول سننے کے لیے آنے والے مومنین کرام اور مومنات کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما, پروردگار اس ذکر رسول کو سننے کے ساتھ زیارت رسول کی تمنا بھی ہمارے دل میں ہے جو اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں ثابت.